بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھرکے اور اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں نشر ہوگا۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئین صحافت، اور آئین صحافت کے بعد نشر ہوگا پروگرام درخشاں ستارے۔ ایرانی فن تعمیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کو سفارتی میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے لاہور میں سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ سے تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بعد آپریشن ختم کر دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستان اور چین کے موجودہ تعلقات کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے۔ اور جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تہران میں 5 نئے میٹرو اسٹیشنوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن معاشرے میں نا امیدی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف ایران کے عوام خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ صدر ایران نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور خاص طور سے میٹرو کے نظام کی ترقی کو حوصلہ افزا قرار دیا اور اس سلسلے میں تہران کی بلدیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ اسلام انقلاب اور اسلامی نظام کے دلدادہ ایرانی عوام جانتے ہیں کہ بہت سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سے منصوبوں پر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کو سفارتی میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور علاقے اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مثبت تعاون کی فضا وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈپلومیٹک جشن نوروز کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے سفارتی میدانوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیا ایرانی سال ایک ایسے وقت شروع کر رہے ہیں جب سفارتی اور ڈپلومیٹک میدانوں میں یکے بعد دیگرے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک جشن نوروز منعقد کرنے کا مقصد ایران میں متعین غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں کو ایران کی قومی ثقافت اور آداب و رسومات سے زیادہ آشنا کرانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں بہت سے ریکارڈ یونیسکو میں درج کرائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوروز کی تاریخ اتنی پرانی اور اتنی زیادہ ہے کہ برس ہا برس تک اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور نوروز کی ثقافت اور ایرانی آداب و رسومات کو دنیا والوں کے سامنے متعارف کرانے کے لیے طویل عرصہ درکار ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ سے تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بعد آپریشن ختم کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے اسلام آباد روانہ ہونے کے کچھ دیر کے بعد لاہور میں زمان پارک میں آپریشن شروع کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے گیٹ توڑ کر عمران خان کے گھر میں داخل ہو گئی اور پولیس گیٹ توڑ کر عمران خان کے گھر میں داخل ہو گئی اور رہائش گاہ کے عقبی حصے کے ایک کمرے کی تلاشی بھی لی گئی۔ آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ کی تلاشی سرچ وارنٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ پولیس نے عمران خان کی رہائش گاہ سے متصل زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خیمے ہٹا دیے ہیں اور وہاں موجود کارکنوں کے قبضے سے پیٹرول بم اور غلیلیں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستان اور چین کے موجودہ تعلقات کو انتہائی حساس قرار دے دیا ہے۔ ایک تقریب کے دوران ہندوستانی وزیر خارجہ نے چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے مسئلے پر کہا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان اور چین کے تعلقات بہت ہی حساس ہیں اور اس لحاظ سے یہ وقت بہت ہی سخت اور دشوار ہے۔ انہوں نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر کے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ سب کچھ معمول کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پہلے جو سمجھوتے ہوئے تھے چین نے ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ معاہدوں اور سمجھوتوں کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم عالمی سطح پر مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس رواں عشرے کے اختتام تک ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا طاقتور ملک بن جائے گا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اقتصادی شرح نمو بھی مطلوبہ ہدف سے کافی پیچھے ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے سینکڑوں بجلی ملازمین کو ہڑتال اور مظاہرے کرنے کے الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت اب تک بجلی ملازمین کی ہڑتال میں شامل 29 معاملات میں ایف آئی آر درج کر چکی ہے، جبکہ بجلی ملازمین کی یونین کے 22 لیڈروں کے خلاف اس ماہ کی کارروائی کی ہے اور 1300 سے زیادہ ملازمین کو جو کنٹریکٹ پر کام کرتے تھے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان حکومت نے مزید سخت تیور اپناتے ہوئے بجلی کے ملازمین کو 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ وہ اپنا احتجاج ختم کر کے کام پر واپس لوٹ آئیں، بصورت دیگر اور زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان میں سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائی میں داعش سے وابستہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بلخ کی پولیس کے ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات سیکورٹی اہلکاروں نے مزار شریف شہر کے 3 علاقوں میں واقع داعش کے ٹھکانوں پر کارروائی کی اور اس دوران 5 داعشیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی اور گرفتار کر لیا۔ صوبہ بلخ کے پولیس ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ اس کارروائی میں ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہوا اور داعشی عناصر کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ایران روس اور چین کی مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران تینوں ملکوں کی افواج نے بحری قزاقی کے تدارک کی مشق انجام دی ہے۔ مشقوں کے اس مرحلے میں ایک تجارتی بحری جہاز سے ایم آر سی سی مرکز چابہار کو ایس ایم ایس پیغام ارسال کیا گیا، پھر ریسکیو آپریشن کا آغاز ہوا۔ ایران روس اور چین کی بحریہ کے جوانوں نے ہیلی بورن آپریشن کے دوران اغوا ہونے والے جہاز کے عرشے پر اتر کر بحری قزاقوں کو گرفتار اور جہاز کو ان کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ اعلان رام اللہ کے مضافات میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں درج ہے کہ فلسطینیوں کا خون رنگ لائے گا اور اس قوم کے استقامت کے جذبے میں روز افزوں اضافہ کرے گا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں درج ہے کہ اس سرزمین کو غاصب صہیونیوں سے پاک اور مقبوضہ علاقوں کو واپس لینا ہی فلسطینی شہیدوں کے خون کا حقیقی بدلہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے بیرہ شہر میں 23 سالہ فلسطینی نوجوان یزن عمر خصیب کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ شام کے صدر بشار اسد نے امریکہ کے خود سرانہ اقدامات اور جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور باغی حکومت ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے دہشت گرد امریکی فوج کے سربراہ کے شمالی شام کے خفیہ دورے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ امریکی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور باغی حکومت ہے۔ شامی صدر نے رشا ٹوڈے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا چند قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے اور امریکی ہیبت کا بت پاش پاش ہو رہا ہے۔ شام کے صدر کا امریکہ مخالف یہ تازہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی فوج کے سربراہ مارک ملی نے 4 مارچ کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شامی حکومت کی اجازت کے بغیر شام کے شمالی علاقے کا دورہ کیا۔ ادھر شام کے شمال مغربی علاقوں سے فوج اور دہشت گردوں کی شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان جھڑپوں میں تحریر الشام یا جبہت النصرہ کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گرد عناصر ادلب کے جنوبی مضافات میں واقع شام کی فوج کے ایک مرکز میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جب شام کے فوجیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ شام کے فوجیوں نے اسی وقت حملہ آور دہشت گردوں کے حمایتی دستے کو بھی توپ خانوں سے نشانہ بنایا اور ان پر راکٹ برسائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک تفصیلی رپورٹ۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کئی سال پہلے صہیونی حکومت کو مکڑی کے جالے سے بھی کہیں کمزور قرار دیا تھا، اور آج صہیونی ذرائع ابلاغ نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ فلسطین کی مقبوضہ سرزمینوں میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر خوش نظر آ رہے ہیں۔ ان کا اشارہ سید حسن نصر اللہ کی اس تقریر کی جانب تھا جب انہوں نے سن 2002 اور 2006 میں 33 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور قرار دیا تھا۔ ان اخبارات اور نیوز چینلوں اور ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی پیشن گوئی اب ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ صہیونی حکومت کے سیکورٹی ریسرچ سینٹر نے بھی ایک تحقیق کے نتائج جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت میں بحرانی حالات نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ کو اپنی اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو نے صہیونی حکومت کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی اس حکومت کے نام نہاد عدالتی نظام میں تبدیلی کی ٹھان لی، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف مقبوضہ علاقوں کے تمام شہروں اور کالونیوں میں وسیع مظاہرے شروع ہو گئے، جن کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ درہی اثنا صہیونی حکومت کے سابق وزیر جنگ نے، جو اب نیتن یاہو کی اپوزیشن میں شامل ہیں، مقبوضہ سرزمینوں میں خانہ جنگی کی بابت خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اسرائیل کے حصے بکھرے ہونے کا خوف لاحق ہے۔ ادھر صہیونی حکومت کے اپوزیشن دھڑے کا خیال ہے کہ نیتن یاہو کے انتہا پسندانہ اقدامات اور کابینہ میں نسل پرست صہیونیوں کی موجودگی سے صورتحال بحرانی ہو جائے گی۔ صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزوگ نے بھی کہا ہے کہ حالات جس نہج پر جا رہے ہیں، صہیونیوں کو خانہ جنگی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے تل ابیب کے عدالتی سسٹم میں تبدیلی لانے کا مسودہ تیار کرنے کے علاوہ اندرونی سیکورٹی کے وزیر ایتمار بن گویر اور مذہبی صہیونیت پارٹی کے سربراہ اور وزیر خزانہ بزالل اسموتریج کو سیکورٹی کے اختیارات دے رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں مقبوضہ سرزمینوں میں حالات دھماکہ خیز ہو گئے ہیں۔ صہیونی اپوزیشن اور مقبوضہ سرزمینوں میں رہنے والے صہیونی انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ان کے بقول اسرائیل کے آئین کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، مچل کے در سے لپٹ گئی وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی یہ مچل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل میرا درد دل سے عزیز تر مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر ہے جو درد سے بھی عزیز تر وہ میرے طبیب کی بات ہے جو درد سے بھی عزیز
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامنے لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 اسفند 25 شعبان اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سر بیداران تحریک کامیاب ہوئی اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی سر بیداران ایک گروہ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ شیخ حسن جوری اور عبد الرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی تحریک چلانے والوں کا نعرہ تھا کہ ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے اسی بنا پر ان کا نام سر بیداران پڑ گیا سر بیداران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی آخر کار تیمور گورگانی نے سن 788 ہجری قمری میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اٹھارہ مارچ سن 1681 عیسوی کو ڈنمارک کے بحری سیاح وائٹس بیرنگ پیدا ہوئے انہوں نے 5 فروری سن 1725 عیسوی کو بحری سیاحت شروع کی انہوں نے 30 اگست سن 1740 کو ایک آبنا کو دریافت کیا جو انہی کے نام سے مشہور ہوا یعنی آبنا بیرنگ انہوں نے آبنائے ویرنگ دریافت کر کے جو شمال مغربی امریکہ کو شمال مشرقی ایشیا سے الگ کرتا ہے یہ ثابت کیا کہ براعظم ایشیا امریکہ سے الگ ہے۔ اہم دریافتوں کی وجہ سے وائٹس بیرنگ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ وہ ایک سیاحتی سفر کے دوران شدید طوفان اور بیماری کی وجہ سے واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ واپس آتے وقت وائٹس بیرنگ کی کشتی روس کے انتہائی مشرق میں ایک ویران جزیرے پر پہنچی جہاں 19 دسمبر 1741 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ March 18, 1815 کو جنیوا ریاست کے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ الحاق کے بعد سوئٹزرلینڈ نے موجودہ شکل اختیار کی۔ یہ ملک 25 ریاستوں پر مشتمل ہے کہ جس کا انتظام کنفیڈریشن کی صورت میں چلایا جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ یورپ کا ایک طاقتور ملک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس ملک نے اب تک حتیٰ 2 عالمی جنگوں میں بھی اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھا ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے وسط میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ March 1858 کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسدان روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کی، جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے موجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ March 1919 کو رولیٹ بل منظور ہوا۔ January 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ March 1962 کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ 1962 کو الجزائر کو آزادی ملی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور وہاں سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردانہ کاروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ 27 اسفند سن 1302 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابو القاسم رحمانی ایران کے شہر بہشہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ سید محسن حکیم اور آیت اللہ خوئی جیسے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ نجف اشرف میں 14 سال گزارنے کے بعد وہ ایران واپس لوٹ آئے اور اپنے آبائی شہر میں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز کے علاوہ مسجد اور امام بارگاہ بھی تعمیر کروائی، نیز مذہبی فرائض انجام دیے۔ انہوں نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے، جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے، اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے، اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا، اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جزو میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و حراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور سبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے، جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے، کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے اردو اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں پہلے پیش خدمت ہیں پاکستانی اخبار روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم سرخیاں۔ عمران لکھ کر دیں، ہر پیشی پر آئیں گے تو گرفتار نہ کیا جائے، مریم نواز۔ دہشت گردی ہے، آزادانہ سیاسی سرگرمیاں ناممکن، الیکشن سے پہلے چیلنجز حل کریں، گورنر کے پی۔ تنازعات کے سنجیدہ حل کے خواہاں، بھارت مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، بلاول۔ عمران کا بھروسہ نہیں، کل کہہ دیں زمان پارک میں سب امریکہ نے کیا، رانا ثنا۔ اور مہنگائی نئی ریکارڈ سطح پر، 28 اشیاء ضروریہ مہنگی، ادارے شماریات۔ سامعین، اہم سرخیوں کے بعد اب نوائے وقت کے اداریہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری۔ اخبار لکھتا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بے حال اور پریشان ہیں، ایسے میں ان کی مشکلات مزید بڑھانے کے لیے ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ میں 3.23 روپے تک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے چیئرمین توصیف ایچ فاروقی بجلی پر سرچارج 3.23 روپے فی یونٹ تک بڑھانے کی درخواست پر پاور ڈویژن حکام پر برہم ہو گئے۔ نیپرا اتھارٹی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی درخواست کی منظوری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ آئندہ سال کے لیے سرچارج کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ عوام کو کوئی سکون کا سانس لینے دیں۔ چیئرمین نیپرا نے استفسار کیا کہ اس سرچارج سے سرکولر ڈیٹ کا فلو کنٹرول ہوگا یا 2600 ارب کا اسٹاک بھی کم ہوگا۔ عوام کو بتائیں کہ جو مونسٹر جمع ہوا ہے وہ کہیں نہیں جا رہا۔ پاور ڈویژن کا کہنا تھا کہ 209 ارب روپے جو مانگ رہے ہیں اس سے سرکولر ڈیٹ کا فلو کم ہوگا۔ گزشتہ سال سرکولر ڈیٹ 536 بڑھا تھا، 335 ارب روپے میں 126 ارب پی ایچ ایل مارک اپ کے لیے ہے۔ ہر محکمے اور ادارے میں ایسے افراد کی بھرمار ہے جو اعداد و شمار اور مشکل اصطلاحات استعمال کر کے بات عوام کے پلے نہیں پڑنے دیتے اور ان کے بوجھ میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ سیاسی قیادت بھی اس سلسلے میں بے بس دکھائی دیتی ہے اور بیوروکریسی اور دیگر افسران اپنی مرضی کے فیصلے کر کے عوام کی جیبیں خالی کرانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال بہت افسوسناک ہے اور موجودہ حکمران اتحاد کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ صرف ایک امید یہ ہے کہ ملکی سطح پر ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے بعد کوئی ایسی حکومت تشکیل پا جائے جسے واقعی عوام کے مسائل اور پریشانیوں کا احساس ہو، تو پھر شاید مہنگائی کے عفریت پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہیں ہندوستان کے اخبار روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیاں۔ لفظ جہاد قانون پر فوری اسٹے دینے سے سپریم کورٹ کا انکار، نئے بھارت کو مدرسوں کی ضرورت نہیں، آسام کے تمام مدرسے جلد بند ہوں گے، ہیمنت بسوا سرما۔ دہلی حکومت نے ہر شعبے میں دن رات چوگنی ترقی کی، لیفٹیننٹ گورنر۔ اور عبادت کے طریقۂ کار پر جھگڑا فضول، سب کے راستے الگ لیکن منزل ایک ہے۔ موہن بھاگوت۔ سامعین، یہ تھیں روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیاں۔ اب صحافت کا اداریہ۔ اس اداریہ کا عنوان ہے پارلیمنٹ اور سیاست۔ اخبار لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے کا پہلا ہفتہ برسر اقتدار پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان تکرار کی نظر ہو گیا۔ تنازعات کا ایسا سلسلہ چل رہا ہے جو آسانی سے ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ حکومت کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے لندن میں دیے گئے بیان پر معافی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اڈانی گروپ کے معاملے کی جانچ کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے مطالبے پر قائم ہے۔ راہل گاندھی پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے چار وزراء نے ان پر الزامات لگائے ہیں اور وہ ان الزامات کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ الزام پارلیمنٹ میں لگایا گیا ہے، اس لیے الزامات کا جواب بھی پارلیمنٹ میں ہی دیا جائے گا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب ملک میں سیاست تیز ہو گئی ہے، تب کسی بھی بات کو سننے یا نہ سننے کے پیچھے بھی سیاست ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب الیکشن قریب آنے لگتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کا مزاج بھی نفع نقصان کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ اگر سیاسی پارٹیوں کے لیے الیکشن ابھی سے اہم ہو گئے ہیں تو پارلیمنٹ میں کام کاج نہ ہو پانا حیرت کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک راہل گاندھی کی بات ہے تو وہ پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ لندن سے آنے کے بعد وہ جمعرات کو پارلیمنٹ میں آئے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد ہی پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ انہوں نے لوک سبھا کے اسپیکر سے اپنی بات رکھنے کے لیے وقت مانگا، لیکن اگلے دن بھی پارلیمنٹ کی کارروائی ہنگامے کی نظر ہو گئی۔ راہل گاندھی نے بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستانی جمہوریت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی تو وہ پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھ پاتے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہندوستانی جمہوریت کا امتحان ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے، کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہم السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکو و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ رحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ رحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پارٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال، گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے۔ یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گچ کی ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں: گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے، اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپایوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔Thank you.